يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن بہت گمان کرنے سے بچو. ان بعض الظن اسم بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا اور تجسس نہ کرو. گمان کیا ہوتا ہے؟ گمان خیال کو کہتے ہیں. انسان کا ذہن ہر وقت کام کرتا رہتا ہے, کچھ نہ کچھ خیال تو آتے ہی رہتے ہیں. تو خیال کون سے آنے چاہیے؟ کہ جو اچھے اچھے کاموں کے ہوں, آگے بڑھنے کے, ترقی کرنے کے, انسانوں کی خدمت کرنے کے, اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے. نہ کہ انسان لوگوں کو ڈسکس کرتا رہے اپنے دل ہی دل میں فلاں ایسا فلاں ویسا, اور ان کے بارے میں اچھا تو سوچنے کی توفیق نہ اور برا ہی سوچتا رہے. ہماری ایک استاد نے ایک بہت اچھی بات کی تھی جو مجھے زندگی میں بہت فائدہ دی, اور اس چیز نے مجھے ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا سوچنے پر قائل رکھا, اچھا سوچنے کا سبق دیا اور اس پر استقامت دی. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ دیکھیں, اگر ہم کسی کے بارے میں بھی برا سوچتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کو تو پتا ہی نہ ہو, لیکن وہ گندگی ہمارے دل کے اندر ہے, وہ سیاہی ہمارے اوپر لگی ہوئی ہے, اس کو کچھ نقصان نہیں ہو رہا, ہم خود کو کالا کر رہے ہیں. تو خود کو کالا کرنا اور اپنے دل کے اندر جلن اور کڑھن اور حسد اور برا سوچنا, یہ اپنا نقصان کرنا ہے. لہذا کسی کے بارے میں برا نہ سوچو. ایک قسم کا گمان, یعنی گمان بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے, گمان میں اچھا گمان بھی آتا ہے, لیکن یہاں جس چیز سے روکا جا رہا ہے وہ برا گمان ہے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ تو مطلوب ہے, لیکن وہ گمان جس سے یہاں منع کیا جا رہا ہے وہ ہے جس کے پیچھے کوئی خاص وجہ نہ ہو, مثلاً صرف حسد ہو یا کوئی ایسی بات کسی میں ہو جو خود کو پسند نہ ہو. تو انسان کو ان چیزوں سے منہ موڑ کے اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مصروف کرنا چاہیے کہ جس سے وہ چیز بھول جائے, کیونکہ کسی بھی میل کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کی جگہ صاف کپڑا پھیر دیا جائے, خراب چیز کو ہٹا کر اچھی چیز لے آئی جائے. جب آپ کی زندگی میں اچھے اچھے کام ہوں گے تو ایسی کڑھن والی اور خراب سوچیں خود بخود نکلتے چلی جائیں گی. یعنی ویسے تو سوچ پر اللہ تعالیٰ نے معافی رکھی ہے, لیکن وہ سوچ جو بغیر کسی تحقیق کے ہو اور انسان اس کو دل سے نکالے ہی نہ, ہاں اس کی طرف سے کوئی وضاحت یا صفائی بھی آ جائے, پھر بھی اس کو دل میں جگہ ہی دیے رکھے, اور پھر نہ صرف یہ کہ اس کو دل میں رکھے بلکہ اس کو بیس بنا کر اس پر کچھ نہ کچھ ایکشن کرنے لگے. اور پہلا ایکشن کیا لیتا ہے انسان بدگمانی کے بعد؟ تجسس. اس لیے ساتھ ہی فرمایا ولا تجسسو, اپنے گمان کی تحقیق مت کرو, کسی کی خامی کی ٹو میں نہ لگو تاکہ اسے بدنام کیا جا سکے. تجسس کا معاملہ جو ہے یہ بھی ایک بہت خطرناک معاملہ ہے, کسی کے راستے توڑنا, اس کے عیب تلاش کرنا, یہ دوسروں کو نقصان دینے کے لیے ہے اور ان کو مزید بگاڑنے کے لیے ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر لوگوں کے مخفی حالات معلوم کرنے کے درپے ہوگے تو ان کو بگاڑ دو گے یا کم از کم بگاڑ کے قریب پہنچا دو گے. آپ نے یہ بھی فرمایا جب کسی شخص کے بارے میں تمہیں کوئی برا گمان ہو جائے تو اس کی تحقیق نہ کرو, یعنی تجسس نہ کرو, یعنی اسے بھولنے کی کوشش کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کا کوئی مخفی عیب دیکھ لیا اور اس پر پردہ ڈال دیا تو یہ ایسا ہے جیسے کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لیا, یعنی ایک جان بچانے کے برابر ہے کسی کی عزت بچانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اے لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو مگر ابھی تمہارے دلوں میں ایمان اترا نہیں, کیونکہ ایمان دل میں اتر جائے تو دل روشن ہو جاتا ہے. اور انسان اچھے کام سوچتا ہے, اچھی باتیں سوچتا ہے بنسبت اس کے کہ بری چیزیں دلوں میں رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو. جو شخص مسلمانوں کے عیب ڈھونڈنے کے درپے ہوگا اللہ اس کے عیبوں کے درپے ہو جائے گا. اگر ہم کسی کی تو لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں چھوڑیں گے. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ جس کے درپے ہو جائے اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے, یعنی جو کسی کا برا چاہے گا اس کا اپنا برا ہوگا. پھر فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا, ہوتا یہ ہے کہ انسان برا سوچتا ہے پھر تجسس کرتا ہے پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر منہ کھولتا ہے اور غیبت شروع کر دیتا ہے, بیک بائٹنگ شروع کر دیتا ہے, دوسرے کی برائی شروع کر دیتا ہے. فرمایا کہ لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا, یہ بیک بائٹنگ یا کسی کے پیچھے برا بولنا, اس کی برائیاں کرنا, یہ کیسا ہے؟ فرمایا ایسا جیسے تم میں سے کوئی مردہ بھائی کا گوشت کھائے, کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ تم تو اس سے خود گھن کھاؤ گے. حقیقت یہ ہے کہ غیبت کبیرہ گناہوں میں سے بدترین گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی عزت کی حرمت کو مکہ شہر کی حرمت سے بڑھ کر بیان فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حقیقت ہے کہ تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو تم پر اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن تمہارے اس ماہ میں تمہاری اس بستی کے اندر حرام ہے. سنو، کیا میں نے پہنچا نہیں دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کی عزت اور اس کا مال حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے بھائی کی عزت و آبرو کے درپے ہو جائے، یعنی اس کی بے عزتی سامنے کرے یا پیچھے سے. کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے کہ مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کو بدنام مشہور کیا جائے، یعنی اس کو برے لفظوں میں عام کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا سود کیا ہے؟ ربا، کسی مسلمان کی عزت و آبرو کو حلال سمجھ لینا، یعنی یہ سود سے بھی بدترین چیز ہے. اور جو لوگ مسلمان مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی قابل ملامت کام کے ایزا دیتے ہیں، وہ بہت بڑا بہتان اور سری گناہ اٹھاتے ہیں. ایک تو یہ کہ کسی کی برائی بیان کرنا، ہاں وہ اس کے اندر ہو، کیونکہ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ ذکر کا اخا کا بما یکرہ، تمہارا اپنے کسی بھائی کا ذکر ایسے الفاظ میں کرنا کہ جسے وہ سنے تو اس کو برا لگے. لوگوں نے پوچھا، اگر وہ برائی اس کے اندر ہو تو پھر بھی آپ نے فرمایا، ہاں یہی تو غیبت ہے. اور اگر برائی نہیں ہے اور تم ویسے ہی اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو تو یہ بہتان ہے جو اس سے بھی بدتر ہے. اور اگر یہی برائی دو لوگوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے ہو تو یہ چغل خوری ہوگی، اور چغل خور کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنت میں نہ جائے گا، کیونکہ وہ تو پرامن لوگوں کی بستی ہے. اگر اس کو وہاں بھیج دیا جائے تو وہاں جو لوگوں میں لڑائیاں ڈلوا دے. اس لیے جنت کو ایسے لوگوں سے پاک رہنا چاہیے. یہ ایک عربی شاعر کا شعر ہے جس کا ترجمہ ہے کہ چغل خور کو چھوڑ دو اور اس سے سر سے نظر کرو، کیونکہ لگانے بجھانے والا بات سے پہلے ہی، یعنی کہ وہ خود اس سے متاثر ہوتا ہے، یعنی جو دوسروں کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے وہ خود اس سے متاثر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا، آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑی بات پر نہیں ہو رہا، تاہم وہ بڑی بھی ہے. ان میں سے تو ایک وہ تھا جو پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا، یعنی پیشاب کرتے وقت پیشاب کی چھینٹے کپڑوں پر جسم پہ پڑ جاتے اور انہی میں پھر نماز وغیرہ پڑھ لیتا. تو یہ چونکہ پیشاب جو ہے یہ نجس ہے، گندگی ہے، اور جسم اور کپڑوں کو اس سے پاک رہنا چاہیے. تو جو شخص اس میں احتیاط نہیں کرتا تھا اس کی ظاہر عبادتیں وغیرہ قبول نہیں ہوئی ہوں گی، لہٰذا اس کو عذاب قبر ہو رہا تھا. اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ یہ چغل خوری کرتا تھا، یہ لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈلواتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جن پر نظر پڑ جائے تو اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغلی کھاتے ہیں، دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں، بے گناہوں کو دشواری میں ڈال دینا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور خیرات سے افضل چیز نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ فرمایا، آپس میں جھگڑنے والوں میں صلح صفائی کرانا، کیونکہ جھگڑا تو مونڈ دینے والا ہے، یعنی دین کو مونڈ دیتا ہے. دین ختم ہو جاتا ہے وہاں جہاں لوگوں کے تعلقات خراب ہو جائیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام امور سے منع فرمایا جس میں انسان کا نقصان ہو، اور قرآن پاک نے بہت سخت بات کی کہ غیبت کرنے والا کیسا ہے، ایسا جیسے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. بھائی فوت ہو جائے تو ہاتھ لگاتے ڈر لگتا ہے کہ اسے تکلیف نہ ہو، کہا یہ کہ انسان چھری اٹھا لائے اور اس کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھانا شروع کر دے، کس قدر مکروہ فعل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دو لوگوں کو کسی کی غیبت کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا کہ تم کہہ کرو، اور جب انہوں نے کہہ کی تو اس کے اندر سے گوشت نکلا. یس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھانا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سچا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ انسان جب کسی ایسے شخص کی برائی کرتا جو سامنے نہیں اور اس کی عزت نوچ رہا ہوتا ہے تو وہ دراصل اس کے جسم ہی کو نوچ رہا ہے، کاٹ رہا ہے. اگر وہ شخص سامنے ہو تو وہ سن نہ سکے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی تانا دیتا ہے یا کوئی برا کہتا ہے، بسا اوقات جسم اس طرح سنسناتا ہے، اس طرح کٹتا ہے جیسے واقعی کوئی چھری پھر رہی ہو. اسی لیے اس کو اتنی شدید چیز سے تشبیہ دی گئی. بتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، متقی ہے. تو گویا تقویٰ کس کے اندر ہے؟ جس کے اندر یہ اخلاقی خوبیاں ہوں جو ایک مومن میں ہونی چاہیے اور ان برائیوں سے باز رہے. کوئی شخص جو ان عیبوں میں سے کسی عیب میں مبتلا ہو وہ متقی نہیں ہو سکتا. جو غیبت کرے کسی کی وہ متقی نہیں کہلا سکتا. اسی طرح جو کسی کا مذاق اڑائے، جو کسی پہ ہنسے، جو تجسس کرے، جو راز ٹٹولے اور اسی طرح کی برائیوں میں مبتلا انسان کبھی بھی متقی نہیں کہلا سکتا. کیوں؟
اس لیے کہ تقویٰ اللہ کے خوف کا نام ہے. جس کے دل میں خدا کا خوف ہو وہ ایک فالتو لفظ اپنی زبان سے کسی کے خلاف نہیں نکال سکتا. یعنی تقویٰ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھ لے یا روزہ رکھ لے یا ہاتھ میں بہت لمبی تسبیح پکڑ لے اور ایک خاص قسم کی وضع قطع بنا لے اور زبان میں جو چاہے بولتا چلا جائے. یہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ تو سوچ کی حفاظت ہے, دل کی حفاظت ہے, زبان کی حفاظت ہے, نگاہ کی حفاظت ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. دیکھو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. درحقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. یہ بدوی کہتے ہیں ہم ایمان لائے, ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے. ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا. یقیناً اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. حقیقت میں مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا. یعنی ایمان کے بعد جو چیز بھی ان کو ملی ان دو کی طرف سے اس کو لیتے گئے. دل میں کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے. اور اپنی جان اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. جان اور مال دے ہی وہ سکتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہو. وہی سچے لوگ ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, خود دائیان ایمان سے کہیے کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس سے تمہیں ایمان کی ہدایت دی. اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو, اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نگاہ میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ قاف. قاف والقرآن المجید. قاف قسم ہے قرآن مجید کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت عید کی نماز میں اور جمعے کے خطبے میں بھی پڑھا کرتے تھے, یعنی بڑی گیدرنگز میں. قسم ہے قرآن مجید کی. بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا. پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے, کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے. حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے. بلکہ ان لوگوں نے جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا, اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے کبھی کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا اور اس میں کوئی رکھنا نہیں ہے. اب دیکھیے کہ انسانی بنائی ہوئی چھتیں کریک ہو جاتی ہیں, کہیں نہ کہیں کوئی سوراخ نظر آتے ہیں, دھوپ چھانکتی رہتی ہے بیچ میں سے, لیکن اللہ کے اس سائبان میں کوئی رکھنا نہیں. اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دی. یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کو جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو. اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی اتارا, پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بر تہ لگتے ہیں. یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا. اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں. مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود اور آگ اور فرعون اور لوط علیہ السلام کے بھائی اور اہکا والے اور تبا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخر کار میری وعید ان پر چسپا ہو گئی. افعینا بالخلق الاول. کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی جیسے اللہ نے پہلی دفعہ سب کچھ بنا لیا وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں. ظاہری اعمال تو دور کی بات, دل کے اندر اٹھنے والے خیالات بھی اس کو معلوم ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں, بہت قریب. اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز لکھ رہے ہیں. کیسے کرو گے غیبت؟ کیسے کرو گے چغلی؟ کہاں چھپ کے؟ جہاں جاتے ہو فرشتے ساتھ چلے جاتے ہیں. سب کو نکال دو کمرے سے باہر, وہ دو نہیں نکلیں گے. اور اگر دو لوگ ہو تو چار بیٹھے ہیں وہاں, کیسے بولو گے؟ بولو. لیکن ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا. ہم کو یہ یاد نہیں رہتا، کیونکہ ظاہر پرست نگاہیں صرف ظاہری چیزوں کو دیکھتی ہیں، اور جب ظاہر میں کچھ نظر نہیں آتا تو سمجھتے ہیں کہ کوئی اور بھی نہیں دیکھ رہا، حالانکہ ان کے علاوہ اللہ خود بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بِهِ بَصِيرٌ، کر لو جو چاہتے ہو کر لو، یقیناً وہ دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا، الا لدیہ رقیب عتید، مگر ایک حاضر باش نگران فوراً اس کو لے لیتا ہے. کوئی لفظ چھوٹا ہو یا بڑا، درست ہو یا غلط، اچھا ہو یا برا، سب لکھے جاتے ہیں. مسلم احمد بہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ایک کلمہ اللہ کی رضامندی کا کہہ گزرتا ہے جسے وہ کوئی بڑا اجر کا کلمہ نہیں سمجھتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اپنی رضامندی اس کے لیے قیامت تک کے لیے لکھ دیتے ہیں. یعنی بہت سوچ سمجھ کے نہیں کہا، بس ہوتا یہ نا انسان کے دل میں جو ہوتا ہے وہی زبان پہ آتا ہے نا. بہت وقت ہم سوچتے تو نہیں بولنے سے پہلے، لیکن وہ ہماری اس پوری ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے جو پہلے سے ہو رہی ہوتی ہے، دل دماغ سوچ خیال کی. فرمایا کہ ایک شخص ایک لفظ نکالتا ہے جو کوئی بظاہر بہت بڑا نیکی کا لفظ نہیں معلوم ہوتا، عام سی بات ہے، لیکن اس بات سے اللہ تعالیٰ اتنے راضی ہوتے کہ قیامت تک کے لیے وہ اس کے حق میں رضامندی لکھ دیتے ہیں. کوئی برائی کا کلمہ اللہ کی ناراضگی کا، اسی طرح وہ بے پرواہی سے کہہ گزرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ اپنی ناراضگی اس پر اپنی ملاقات کے دن تک کے لیے لکھ دیتا ہے. یہ نہ سمجھے بول دیا تو اڑ گیا اور ختم ہو گیا، لکھا جاتا ہے اور اللہ کے ہاں اس کا حساب ہوگا. اور یہ کب تک ہوگا؟ جب تک انسان آخری سانس لیتا ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، پھر دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی. یہ حق کون سا ہے؟ موت، سب سے سچی بات. ذالک ما کنت منہ تحید، لیکن یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، تو جس کا ذکر نہیں سننا چاہتا تھا، جس کے بارے میں سوچتا نہیں تھا. دنیا بھر کی باتیں اور خیال اور غم دل میں پالے ہوئے تھے، لیکن موت جو اصل غم ہے، اصل حقیقت ہے، اس کے بارے میں سوچتے نہیں تھے کہ وحشت ہوتی ہے سن کر اور سوچ کر. ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہی چیز جس سے تو بھاگتا تھا. ونفخ فی الصور، اور پھر سور پھونکا گیا. یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا. ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا. یعنی یہی فرشتے جو انسان کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، قیامت کے دن قبر سے نکلتے ہی انسان کو پھر پکڑ لیں گے، بالکل ایسے جیسے کوئی مجرم نکلے اور سپاہی سامنے کھڑے اور ایک ایک طرف سے اور ایک ایک طرف سے پکڑ لے. ہر شخص اس حال میں آئے، جب سور پھونکا جائے گا اور پیچھے میں پڑا کہ ٹڈیوں کی طرح لوگ قبروں سے نکلیں گے تیز تیز، اور جو ہی نکلیں گے یہ فرشتے ساتھ ہی پکڑ لیں گے، بھاگنے نہیں دیں گے کہیں بھی. ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا اور ایک گواہی دینے والا ہے، اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا. کبھی یاد آیا؟ ہم سچ کی بات بتائیں، دل میں کتنی دفعہ خیال آتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھ کے تو یوں پکڑے جائیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، تجھے تو یاد ہی نہیں تھا، پتہ بھی نہیں تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا، اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے. اس کے ساتھ ہی نے عرض کیا، یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے، یہ لیجئے، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. القیا فی جہنم کل کفار عنید، حکم دیا گیا پھینک دو جہنم میں ہر کتے کافر کو جو حق سے انعد رکھتا تھا، خیر کو روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا تھا، شک میں پڑا ہوا تھا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا، ڈال دو اسے سخت عذاب میں. اس کے ساتھ ہی نے عرض کیا، خدا بندہ میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا، کیونکہ اس وقت وہ دوسروں پر الزام تراشی کرے گا کہ اوروں نے مجھ کو بھٹکایا، اور دوسرے بھی اپنی ذمہ داری اپنی برات ظاہر کر دیں گے. جواب میں ارشاد ہوا، میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی انجام میں بد سے خبردار کر چکا تھا، میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی، اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں. یوم نقول لجہنم هل امتلأت، وہ دن جبکہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی. بخاری میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں گناہگار ڈالے جائیں گے اور وہ اور مانگے گی، اور لے آئیے اور لے آئیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس پہ رکھیں گے، پھر وہ کہے گی کہ بس بس، ہم جہنم سے بھی اتنے پھینکے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھر گئی. وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيد، اور وہ کہے گی ہیں کچھ اور بھی، اور لے آئیے، ابھی بہت جگہ ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيد، اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی. ارشاد ہوگا، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. ہر اس شخص کے لیے، اب دیکھیے جنت کس کے لیے ہے، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، پلٹنے والا یعنی اپنی غلطیوں کی جلدی معافی مانگ لینے والا، غلطی کا احساس ہوتے ہی واپسی، یہ نہیں کہ پہلے اچھی طرح انجوائے کر لیں پھر آخری عمر میں کریں گے، کس کو پتا آخری عمر آتی ہے کہ نہیں آتی، اور ابھی والی ہی آخری ہے۔ ہر اس شخص کے لیے کہ بہت رجوع کرنے والا، پلٹ جانے والا اور بڑی حفاظت کرنے والا تھا، نگہداشت کرنے والا تھا، اپنے بول، اپنی نگاہ، اپنی سوچ، اپنی ہر چیز کی حفاظت، اپنے اعمال نامے کی، اپنے فرائض کی، اپنی ذمہ داریوں کی، امانتوں کی، اوقات کی، قوتوں کی، صلاحیتوں کی، جو کچھ اللہ نے دیا اس کو حفاظت سے رکھا تھا کہ غلط رستے پر استعمال نہ ہو جائے۔ جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا، یعنی کہیں اللہ تعالیٰ سامنے نظر نہیں آتے تھے پھر بھی اس کے دل میں اس کا خوف رہتا تھا، اور جو دل گردیدہ لیے ہوئے آیا، قلب منیب، منیب لوٹنے والا، یہ کیسے؟ یہ اس طرح کہ بالکل جیسے قطب نما کی سوئی ہوتی ہے، آپ کہیں لے جائیں اس کو، وہ کس طرف کو ہمیشہ رہتی؟ ایک ہی طرف، یعنی قطب ہی کی طرف رہتی، نارتھ ہی کی طرف جاتی۔ بالکل بندہ مومن کہیں پر ہو، نماز کی حالت میں ہو، بازار میں ہو، تنہا ہو، لوگوں کے بیچ میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، اس کے دل کی سوئی کدھر کو اٹکی ہوئی؟ اپنے رب کی طرف، کسی بھی حال میں وہ نہیں پھرتی، وہ اس سے غافل نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ جیسی مجلس تو ویسے بن گئے، وہاں سے نکلے تو پھر کہیں اور گئے تو ویسے ہی ہو گئے، نہیں۔ اصل ایمان وہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کی ایسی یاد ہو کہ انسان کہیں بھی بیٹھا ہو، کسی بھی کام میں ہو، وہ دل سے محو نہ ہو۔ وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام، ایسے لوگوں سے کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، وہ حیات ابدی کا دن ہوگا، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ہے ان کے لیے، یعنی صرف نعمتیں نہیں اللہ کا دیدار بھی۔ ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھی، اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا، پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے، کہ دنیاوی اعتبار سے انسان کتنا بھی مضبوط ہو، کتنا بھی طاقتور ہو، لیکن اگر اللہ کے ہاں اس کا مقام نہیں تو وہ کچھ بھی نہیں۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہ ہوئی۔ حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پہ صبر کرو، اور اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے صبح شام کی دعائیں، اور عصر اور فجر کی نماز کی طرف بھی اشارہ ہے، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت، پھر اس کی تسبیح کرو، عشاء کی نماز اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی، یعنی نمازوں کے بعد بھی ذکر کرو۔ اور سنو، جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا، جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا۔ ہم ہی زندگی بخشتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف ہی اس دن سب کو پلٹنا ہے، جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے۔ یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور تمہارا کام ان سے جبرن بات منوانا نہیں ہے، یعنی آپ بس بتا دیجئے، آگے یہ اپنے ذمہ دار خود ہیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کرو جو میری تنبیہ سے ڈرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔